نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے اس کا ارادہ نہیں تھا تلاوت کرنے کا، لیکن اتفاق سے جب نماز میں اس کی تلاوت کی گئی تو اسی وقت اس آیت میں جو اللہ نے پیغام دیا ہے تو ذہن اس بات کی طرف راغب ہوا کہ یہ بات بتلائی جائے، اس لیے کہ ہمارے بہت سے بھائیوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے. اور اس سے جو اگلی آیت ہے اس میں مزید وضاحت ہے اس پہلی آیت کی. پہلے میں ایک قاعدہ بتایا گیا ہے اور دوسرے میں ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس سے ملتا جلتا موضوع ہی ذہن میں تھا کچھ بیان کرنے کا، لیکن گویا یہ اس کی تکمیل ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے کہ جس چیز کا پہلے ذہن میں ارادہ کسی دوسری حیثیت سے تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کی تکمیل ان آیتوں کے ذریعے کرا دی. یہ مسئلہ تو سب کو معلوم ہے کہ غیر مسلم کو سلام از خود نہیں کرنا چاہیے، وہ اگر سلام میں پہل کرے تو جواب میں فقط اتنا کافی ہے وعلیکم، پورا جواب دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ سلامتی کا محل نہیں ہے. سلام کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی سلامتی نازل کرے، اپنی رحمت نازل کرے، اپنی برکتیں نازل فرمائے. اور جواب میں بھی اگر ہم یہی کہیں گے، اگر اس کو بالفرض یہ سلام کیا تو بھی گویا ہم نے اس کو رحمت کی، سلامتی کی اور عافیت کی اور ساری دعائیں دے دی جس کا وہ محل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو محل غضب ہے یعنی کفر کی بنا پر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بنا پر، اس کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے تو سلام کرنا جائز نہیں. اور بالفرض اگر وہ ہمیں سلام کرے تو بھی حکم یہ ہے کہ وعلیکم کہہ دو، بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، وعلیکم السلام کہنے کی ضرورت نہیں. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی کافر مر جائے، اس کی موت یقینی ہو کفر پر، تو جس طرح یہاں وہ سلامتی کا محل نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا محل نہیں ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی وہ اللہ کی رحمت کا محل نہیں ہے بلکہ اللہ کے غضب کا محل، کہ مر گیا لیکن اپنے کفر کو چھوڑا نہیں. تو اس لیے کافر کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے. زندگی میں اس کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے، اس سے مفر نہیں. کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے ہدایت دیں بھائی، لیکن اگر کسی کا مرنا یقینی ہو کہ یہ کفر پہ مرا ہے، اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں. کیوں جائز نہیں ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے حکم دے دیا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. یہی آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی، کہ نبی کے لیے بھی جائز نہیں، والذین آمنوا رہل ایمان کے لیے بھی جائز نہیں، ان یستغفروا کہ وہ استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، کس کے لیے؟ للمشرکین، مشرکین کے لیے.
ولو کانو انہیں قربا اگرچہ وہ رشتہ داری ہوں, قرابت دار کیوں نہ ہو,
بتائیے
قرابت دار بھی ہوں تب بھی جائز نہیں ہے. ولو کانو انہیں قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم, اس بات کے بعد کہ جب یاد بات پکی ہو گئی کہ مراحی کفر پر ہے تو اور وہ جہنمی ہے, تو اب جہنمی کے لیے استغفار کی دعا کرنا جائز نہیں. یہ بات تو میں نے کہا قاعدہ کلیہ ہے, شاید کے اندر بیان کر دیا گیا. اب ایک اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی, اور ان کے والد یہ پکی بات ہے کہ وہ حضرت بت پرست تھے, بتوں کو پوچھتے, بتوں کو بناتے تھے, بتوں کو بیچتے تھے, ان کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا, وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا موعظه وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کی اپنے والد کے لیے, یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ میرے والد تھے, اس لیے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے, لیکن یہ ایک خاص وقت تک کی انہوں نے. فلما تبین له, جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی اور بتلا دیا گیا کہ انہ عدو للہ, تو اللہ کا دشمن تھا, تمہارا باپ اللہ کا دشمن تھا, تو انہوں نے کیا کیا, تبرا من, بڑا اظہار کیا, اللہ میں بری ہوں, میں نے اب تک جو کچھ کیا میں اس پر توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں اور میں بری ہوں اس سے. اللہ نے تعریف فرمائی حضرت ابراہیم کی, ان ابراہیم اللہ حلیم. تو آپ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ایک غلطی ہوئی کہ اپنے والد کے لیے استغفار کیا انہوں نے جو کافر تھے, مشرک تھے, اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کسی کافر کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے, چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. اب بتائیے اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے مرزا طاہر جو بھی غلام احمد قادیانی کا جو خلیفہ ثالث تھا, ختم نبوت کا منکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے قائل, اس کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا کہ الحمدللہ ایک اور دجال واصل جہنم ہوا, لیکن بعض لوگوں نے اس کی مغفرت کی دعا بھی کر ڈالی. تو اس لیے میں نے بات وضاحت کر دی, واضح کر دی کہ اگر تو کوئی شخص جان بوجھ کر یہ کرتا ہے, ایسا جان بوجھ کر اگر کسی نے ایسا کیا, اسے معلوم ہے قرآن کی اس آیت کا بھی علم ہے اور معلوم بھی ہے, تو یہ قرآن مجید سے کھلم کھلا بغاوت, انکار, اس کا بالکل برعکس معاملہ ہے. سمجھ لیجیے جس کا جی جائے قرآن مجید کھول کے دیکھ لے, اگر جان بوجھ کے کیا تو پھر تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, آدمی جو ہے وہ کفر میں چلا گیا, کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار, ایک حکم کا انکار انسان کو اسلام سے کفر میں پہنچا دیتا ہے. علیہ باللہ ثم علیہ باللہ. اور اگر کسی نے انعادن ایسا نہیں کیا, اس کو علم بھی نہیں تھا, تو پھر جب معلوم ہو جائے تو وہ استغفار کرنی چاہیے اور پوری امت مسلمہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے. اس لیے کہ یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے, دین کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے ہر ہر حکم کو اپنے سر آنکھوں پر رکھیں. ایک مسلمان گناہگار تو ہو سکتا ہے, اس سے انکار نہیں, ہر شخص کوئی نہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معافی فرما دیتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی کھلم کھلا خلاف ورزی, اس کے حکم کا انکار کرنا, یہ جائز نہیں کسی کے لیے. اس لیے ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور احکام شریعت کو سمجھنا بھی چاہیے. تو یہ تو میں نے جیسا عرض کیا کہ ذہن میں یہ بات الحمدللہ نماز جب پڑھائی تو یہ آیت قرآن مجید کی پڑھی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ذہن اس طرف بھی متوجہ کیا کہ اس مسئلے کو واضح کرنا چاہیے. اس لیے کہ بعض ہمارے بھائی سمجھتے نہیں, جانتے نہیں, علم نہیں. تو بہرحال یہ تو اس حد تک میں نے بیان کرنا تھا کہ کافر اگر مر جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں. مسلمان مر جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے, اس حال ثواب بھی کرنا چاہیے. اتفاق سے یہ تھا موضوع میرا. دیکھیے تو آدھی بات تھی, اللہ نے آدھی مکمل کر. آج کی جو بات ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ اس حال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے, ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے مردوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں, کس طریقے سے ان تک ثواب پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں, ان کو اعلیٰ علیین اعلیٰ مقامات عطا فرمائے, یہ تو تھا موضوع. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے, یہ بات بھی مکمل ہو گیا. ہمارے یہاں دیکھیے بہت ساری چیزیں دین میں خود ساختہ پیدا ہو گئی, پیدا کر لی گئی ہیں. دین تو وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا, اور جو اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے تو وہ دین نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز آدمی دین کے طور پر اگر کوئی کرتا ہے چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلَن يُقْبَلَ, اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ تو صرف یہی نہیں بلکہ وہ فی الآخرت من الخاسرین, آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شریک. تو بھائی مرنا تو ہم سبھی نے ایک دن یقیناً, اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے, اور جب موت آئے تو بھی ایمان پر خاتمہ ہو, اور اس کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے, اور مرنے سے پہلے پہلے استقامت دین کی دعا بھی مستقل کرنی چاہیے کہ اللہ دین پر استقامت ہمیں عطا فرمائے. آدمی کا نہیں پتا کس وقت پھسل جائے. اس وقت فتنے بھی بے انتہا ہیں, چاروں طرف سے منہ کھول کر ہماری طرف آ رہے ہیں. ہر شخص کہہ رہا ہے کہ صاحب وہ صحیح ہے, وہ کہتا وہ صحیح ہے, وہ کہتا میں ٹھیک ہوں. اب صحیح بات کون سی ہے کیا ہے پتہ نہیں چلتی عام لوگوں کو, اب بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی تو کہہ رہا ہے, وہ بھی تو یہی بات کہہ رہا ہے, وہ ذرا دوسرے انداز میں کہہ رہا ہے, تیسرا کسی اور انداز میں کہہ رہا ہے, اور ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں وہ غلط. تو کیسے پتا چلے؟ تو اس بات کو میں ویسے تو کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے, الحمدللہ اس کسوٹی پر اگر ہم پرکھ لیں گے تو بات صاف ہو جائے گی. سنار کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ کھوٹا کھرے کو پرکھتا ہے کہ نہیں پرکھتا؟ سونے کو رگڑ کر دیکھتا ہے کسوٹی پر, اور اس سے پتا چلاتا ہے کہ بھائی اس میں سونا ہے یا نہیں ہے, کھوٹ شامل ہے یا نہیں ہے, پتا چل جاتا ہے اس کو. اسی طریقے سے جتنے بھی احکام دین ہیں, ہم جو کچھ بھی کرنا چاہیں ان کے لیے ہمارے پاس اللہ نے کسوٹی دی ہے, اس کسوٹی پر ہم پرکھ لیں کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط. اگر اس کسوٹی پر پورا اترے, سر آنکھوں پر رکھیے اس کو, خوب عمل کیجیے اس پر, لیکن اگر کسوٹی پر پورا نہیں اتر رہا چھوڑ دیجیے اس کو. کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو تو غلط ہو سکتا ہے نا. لیکن اگر کوئی کہے کہ بھئی دین کی کسوٹی جو اللہ اور رسول نے مقرر کی اس پر عمل کرو تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. دیکھیں سب سے پہلی چیز قرآن مجید ہے. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, یعنی ایمان لاتے ہیں اللہ اور رسول پر, ان ساری چیزوں کو پرکھ لیجئے, قرآن مجید میں ہے بھائی کس طریقے سے ہے وہ بھی موجود ہے. آمن الرسول کے اندر پورا جو ہے وہ اللہ نے یہ جو ایمان مفصل بیان فرما دیا, اسی طریقے سے اور دیگر مقامات پر بھی ہیں. نماز روزے کی بھی احکام آ گئے. تو اس لیے پہلی کسوٹی تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس کو قرآن شریف میں دیکھیں کہ قرآن میں موجود ہے یا نہیں. اگر خود نہیں دیکھ سکتے تو جن کو علم ہے ان سے معلوم کریں. اگر قرآن مجید میں نظر نہ آئے تو پھر دوسری کسوٹی ہے حدیث, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم دیا. اگر حدیث میں بھی نظر نہ آئے تو پھر تیسری چیز ہے صحابہ کرام کا عمل, کیونکہ کوئی صحابی ایسا عمل کر ہی نہیں سکتا کہ یا نبی سے سنا نہ ہو یا نبی کو کرتے ہوئے دیکھا نہ ہو. اس لیے صحابہ کرام کو ہم حجت مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے صحابہ کرام کو ہم حجت مانتے ہیں, اس لیے کہ وہ کوئی عمل ایسا نہیں کرتے تھے جو اللہ اور رسول نے جس کا حکم نہ دیا ہو, یا حکم دیا ہو اس پر عمل کرتے تھے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا تو بھی کرتے تھے, یا آپ نے پسند فرمایا, آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا تو اس کو کہتے ہیں مستحب, پسندیدہ عمل, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی گئی لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا اس کا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات غلط ہو اور آپ روکے نہیں,
یہ ناممکن ہے. اس لیے کہ نبی ہیں, نبی کی تو ہر بات شریعت بن جاتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی معاملہ ہوا ہو, آپ نے یا تو اس کے کرنے کا حکم دیا یا اس سے روکا یا آپ نے خاموشی اختیار کی, تو بھی وہ کام جائز رہا, ناجائز نہیں ہوا. تو بہرحال جو بھی کام کریں, اب مرنا ہے, پیدائش ہے, موت ہے, غم ہے, خوشی ہے, شادی بیاہ ہے, کوئی بھی سارے معاملات ہیں, ان کو دیکھ لیجئے. بس شادیاں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی, موت صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوئے, تو ان کے مرنے پر آپ نے کیا کیا, اس کے مطابق عمل کر لیجئے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کسی کے مرنے پر, یا صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا؟ جب صحابہ نے بھی نہیں کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا, تو تابعین کیسے کر سکتے تھے, تب تابعین کیسے کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ یہی تو خیر القرون ہے, بہترین زمانہ انہی کو تو کہا گیا. جب یہ سارے اعمال ان زمانوں سے خالی رہے, تو بعد میں اگر کوئی شخص اس کو ایجاد کرتا ہے تو وہ بدعت کہلائی. اس لیے آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی جائے, لیکن مسلمان کے لیے جب وہ مر جائے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے, اس کے لیے اسال ثواب کرنا چاہیے. لیکن اس کا طریقہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کیسے کریں. شریعت نے تو ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں اور اتنا آسان یہ معاملہ رکھا ہے کہ جس کا جی چاہے جب جی چاہے کر لے, لیکن ہم نے اس کو مشکل کر دیا. دیکھیے حدیث شریف میں ایک شخص نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, مفہوم عرض کرتا ہوں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں جب جہاد میں گیا ہوا تھا تو میری والدہ کا پیچھے انتقال ہو گیا, آپ بتائیے کہ میں کیا کروں اپنی والدہ کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں, ان کے کس کام آ سکتا ہوں میں؟ آپ نے فرمایا ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے, ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. بس یہ اصل چیز ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے بس, سب سے زیادہ. اس لیے اس کے لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی جب بھی خیال آ جائے, اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اللہ اس کے درجے کو بلند فرما دے, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے, اس کی قبر کو روشن کر دے, یہ سب اسال ثواب ہے, یہ مغفرت کی دعا ہے. اور پھر اس کے علاوہ بعض اعمال بھی بتلا دیے کہ اگر کوئی شخص مر گیا, دنیا سے چلا گیا, 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مغفرت کی دعا کیجیے, انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عذاب قبر ہٹا لیں گے اگر عذاب قبر بھی ہوگا تو. اور ایک زمانے میں ایک بزرگ تھے, مجذوب تھے, وہ ایک دن کھانا کھا رہے تھے, کھانا کھاتے کھاتے چیخنے چلانے لگے, تو ایک اور صاحب, وہ بھی نیک آدمی تھے, وہ عام طور پر ان صاحب کو جو چیخ چلا رہے تھے کہ یہ ان کو شبہ تھا کہ پتہ نہیں یہ صحیح معنی میں مجذوب ہے بھی یا نہیں. مجذوب اسے کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لے, جو دنیا کہ کسی معاملے کا نہیں رہتا, پھر اسے مطلب ہوش و حواس نہیں ہوتا اپنا, اس کو مجذوب کہتے ہیں. ایسے لوگ قابل تقلید نہیں ہوتے, یہ بات یاد رکھیے, ایسے لوگ قابل تقلید نہیں ہوتے. اس لیے کہ وہ تو بیچارے اپنے آپ میں بھی نہیں ہیں, آپ کو شریعت کا حکم کیا بتائیں گے. اس لیے بعض لوگ جو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ جائز نہیں. اور اس کو شیخ صادق رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آرا کے خبر شد خبرش باز نہیں آیا, غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو اللہ کی خبر ہو جائے پھر اس کی خبر کسی کو نہیں ہوتی. جو اللہ کے رازوں سے آگاہ ہو جائے اور کوئی معرفت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ کوئی راز اس کے سامنے کھل جائے, پھر اس کی کیفیت اور حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کی پھر خبر نہیں ملتی کہ وہ خود کس کیفیت میں ہے. تو ایسی کیفیت سے جو لوگ دو چار ہوتے ہیں انہیں مجذوب کہا جاتا ہے. تو بہرحال وہ جو صاحب تھے وہ مجذوب تھے, اور دوسرے ایک صاحب وہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کو ان کے مجذوب ہونے کا یقینی علم نہیں تھا, ان کو یعنی یہ یقین نہیں تھا کہ پتہ نہیں اصلی بھی ہیں کہ نقلی ہیں, ایسے بنے ہوئے بناوٹی نہ ہو. جب انہوں نے کچھ چیخنا چلانا شروع کیا, کسی نے کہا بھائی کیوں چیخ چلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ابھی مجھ پر یہ حالت ظاہر ہوئی کہ میری والدہ جو ہے وہ اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے, اس لیے میں چیخ چلا رہا ہوں. تو جو دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فوراً یہ روایت ان تک پہنچی تھی کہ 70,000 مرتبہ اگر کوئی کلمہ پڑھ دے تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے, تو کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہوا تھا اور ابھی اس کا اسال ثواب نہیں کیا تھا, تو اس لیے میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ جو کلمہ میں نے پڑھا ہوا 70,000 مرتبہ, میں اس کی والدہ پر وہ قربان کرتا ہوں, ان کو عطا فرما دیجیے. کہا جیسے میں نے یہ دعا کی دلی دل میں, بتایا بھی نہیں کسی کو, دلی دل میں جیسے ہی دعا کی تو وہ جو محجوب تھے وہ خوش ہونے لگے اور مسکرانے لگے. کس نے کہا آپ کیوں ہنس رہا ہے بھائی, ابھی تو رو رہا تھا. کہا کہ اب تو میری والدہ بڑی آرام میں, اب تو میری والدہ بڑے آرام میں. تو فرماتے ہیں کہ مجھے دو فائدہ ہوا, ایک تو یہ فائدہ پہنچا کہ اس روایت کا صحیح ہونا معلوم ہو گیا کہ یہ روایت مستند ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کا صحیح محجوب ہونا بھی معلوم ہو گیا. تو بہر اس کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ مغفرت کی دعا کرنی چاہیے جو لوگ دنیا سے چلے جائیں, لیکن کس طریقے سے کرنی چاہیے یہ میں نے بتا دیا. ہمارے یہاں جو آج کل رواج ہے باقاعدہ سوئم کا, چہلم کا, اور اس کے بعد برسی کا, اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں. اور بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کسوٹی کو اٹھا کے دیکھیے, صحابہ کرام کا انتقال ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کو نہیں کہا کہ ہاں ابھی میرے فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا لہٰذا سب لوگ فلاں عصر کی نماز میں فلاں نماز میں جمع ہو جائیں, مل کے قرآن خوانی کریں گے اور ان کا ہی سارے ثواب ہو. پوری زندگی میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, نہ صحابہ کرام نے کبھی ایسا کیا. اس میں تو پریشانی ہے ہمارے لیے, ایک تو یہ کہ ہمیں ایک غیر شرعی چیز کو شریعت بنانا پڑ رہا اپنی طرف سے بلا وجہ. چنانچہ اس میں خرابیاں کیا ہیں کہ اب اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا کہتے لو جی مر گیا مردود, فاتحہ نہ درود. ہمارے بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ درست نہیں, کہنا یوں چاہیے مر گیا مردود از فاتحہ چے سود. تو بات بدل گئی, مردود مر جائے تو واقع فاتحہ سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا, یہ ہے اصل میں. تو یہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود یہ تو جملہ ہی غلط ہے. جملہ تو یہ ہے کہ مر گیا مردود از فاتحہ چے سود, کہ پھر فاتحہ سے اسے کیا فائدہ پہنچے گا. مردود تو کہتے اس کو جس کو اللہ نے اپنے درگاہ سے نکال دیا ہو, جیسے شیطان کو نکال دیا, راندہ درگاہ جس کو جو ہو گیا وہ ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو جو ہم آج کل اپنے طور پر قرآن خوانی اجتماعی ہو رہی ہے, اب ہوتا کیا ہے کسی کا دل چاہے نہ چاہے صاحب کیا کریں جی وہ جانا پڑے گا, نہیں گئے تو کہیں گے دیکھیں جی سوئم میں نہیں پہنچے, چہلم میں نہیں آئے جناب, برسی ہے جی فلاں صاحب کی جانا بہت ضروری ہے نہیں گئے تو وہ سوچیں گے دیکھو جی ہمارے باپ کی برسی میں نہیں آئے. اب یہ آنا جو ہے وہ سب اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ ریا کاری ہے خالصتاً, نمود و نمائش ہے. اس لیے کہ اگر نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا فلاں. اب بیچارہ آ کے پھنس گیا 40 قرآن ختم کرنے آدمی ہے تھوڑے, اب بڑی مشکل ہے جناب جب تک ختم نہیں ہو جائے گا کیسے, کیونکہ یہ تو بڑی یعنی یہ بھی اس لیے کہ بولے چلا گیا تو بولے لو جی ابھی تو جو ہے وہ سارے ثواب بھی نہیں ہو رہی, اٹھ کے جا رہا ہے بڑی جلدی اس کو بھی. تو یہ سارے کام ہم کرتے اس لیے تاکہ لوگوں کو دکھلانا مقصد ہے, ریاکاری. حالانکہ دیکھیں شریعت کے اندر, شریعت تو اتنی آسان ہے ہر شخص عمل کر سکتا ہے, ہر شخص مولوی ہے, کسی مولوی کی ضرورت نہیں اس کے اوپر چلنے کے لیے. اس حد تک تو ضرورت ہے کہ معلوم کرو دین کو, سیکھو ان سے, لیکن ہر آدمی مولوی بن جائے گا اتنا آسان. تو آپ کا دل چاہا والد کا ذہن میں فوراً خیال آیا, اسی وقت بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیجئے, 11 مرتبہ کہہ لیجئے, الحمدللہ کہہ لیجئے, اللہ اکبر کہہ لیجئے, سورہ اخلاص پڑھ لیجئے 3 مرتبہ 4 مرتبہ, یا اللہ میرے والد کی مغفرت ہو, اس کا ثواب انہیں پہنچا دیجئے, پہنچ گئے. بتائیے کوئی ضرورت محسوس ہوئی؟ بھئی ایک آدمی سبیل لگاتا ہے برما, اس نے لگوایا ہے صاحب بورنگ کرائی ہے اور وہاں برما لگوایا ہے پانی کا, اور نیت یہ ہے کہ صاحب یہاں سے لوگ پانی پئیں گے اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچے گا, تو بھئی پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ نیک کام ہے. اس کے یہاں پر بھی کبھی جا کے کسی مولوی صاحب کو لے جاتے ہو کہ صاحب ذرا فاتحہ پڑھ دیجئے نلکا لگایا ہے, وہاں کیوں نہیں لگواتے بھائی؟ لوگوں نے کھانے کے دھندے بنا رکھے ہیں, وہاں نلکا کے اوپر سر پھوڑنا اس نے جا کے اپنا, کیوں جائے گا وہاں جا کے پڑھنے کے لیے؟ اس لیے کوئی ضرورت نہیں. ایک آدمی نہر جاری کراتا ہے, انشاءاللہ جب جاری ہو گئی خود بخود ثواب ملے گا. ایک آدمی جو ہے وہ مسجد تعمیر کرا رہے ہیں, لوگ نماز پڑھیں گے اس کو ثواب ملے گا. ایک آدمی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے, اس کا اجر و ثواب ملے گا. اس کے لیے کوئی علیحدہ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کھانا پکایا اور آپ نے دے دیا کسی کو غریب کو مستحق کو, لیجیے اس کا ثواب پہنچ گیا. نہ اس پر کوئی ختم پڑھنے کی ضرورت, نہ کوئی سورت پڑھنے کی ضرورت, کوئی ضرورت نہیں. یہ سب ایسے امور ہیں جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے. اسال ثواب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر, لوگ بات کی حقیقت کو نہیں پہنچ رہے سمجھتے ہیں لو جی اسال ثواب کے منکر ہو. اسال ثواب کے منکر نہیں ہے, اتنی باتیں کہ صحیح اور درست طریقے پر کیا جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پڑھا رہے تھے تو طلبہ نے دیکھا کہ طبیعت میں بڑا غم ہے, اس میں ہلال ہے. پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, آج بڑے افسردہ نظر آ رہے ہیں. کہا ہاں بھائی, میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا, پتہ چلا بھی خط آیا ہے, تو اس لیے تبن جو ہے وہ طبیعت پر افسردگی ہے. طلبہ نے کہا کہ حضرت آج پھر ہم سبق نہیں پڑھتے. فرمایا کہ بھائی میں تو سبق پڑھانے آیا ہوں, لیکن طلبہ نے سوچا کہ چونکہ طبیعت میں غم ہے اس لیے جو ہے وہ سبق نہ پڑھا جائے. اگر انہوں نے کہا کہ آج اصرار کیا کہ ہم نہیں پڑھیں گے اور ہمیں اجازت دیجیے کہ اس گھنٹے میں ہم کچھ پڑھ کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. جب انہوں نے اصرار دیا تو کہا تین شرطوں کے ساتھ اجازت دیتا ہوں, تین شرطوں کے ساتھ اجازت دیتا ہوں, بس ان شرائط کو خیال میں رکھیے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. تین شرط کون کون سی؟ ایک تو یہ کہ بھائی تم اجتماعی طور پر نہیں پڑھو گے, یہاں سے چلے جاؤ اپنے اپنے طور پر, جس کا جی چاہے جتنا پڑھے, اجتماعی طور پر نہیں پڑھو گے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی خاص پابندی نہیں ہے کہ صاحب پورا قرآن ختم کرو, جتنا سہولت کے ساتھ پڑھ لو, جتنا سہولت کے ساتھ پڑھ لو, اور کوئی نہ پڑھ سکے تو صرف دعائیں مغفرت ہی کر دے, پورا قرآن پڑھنے کی پابندی نہیں. جتنا سہولت کے ساتھ پڑھ لے, ایک آدمی کو آتا ہی نہیں پڑھے گا کیا. اور تیسرا یہ کہ جو کچھ پڑھو مجھے آگے اس کی اطلاع مت دو, جو کچھ پڑھو اطلاع مت دو. اس میں حضرت نے خلوص کی تعلیم دی, اخلاص کی تعلیم دی ہے, کیونکہ اگر بتائیں گے کہ صاحب ہم نے 10 پارے پڑھے تو ہر آدمی کوشش کرے گا کہ جی ہم نے تو پورا قرآن ختم کیا, اب نہیں پڑھے گا تو بیچارہ اور کہے گا جی تھوڑا سا دو. اگر یہ بتائیں گے بس ہم سے اتنی محبت ہے, آدھا ہی پارا پڑھا, ایک پاؤ پڑھا بس, تین دفعہ سورہ قل ھو اللہ پڑھی بس, تو اس میں اخلاص کو کبھی جو جتنا پڑھے کوئی پابندی نہیں ہے, جتنا جی چاہے پڑھو اور پڑھ کر اس کے لیے دعا کرو, یا اللہ ہم نے یہ پڑھا ہے, خلوص کے ساتھ اس پر آپ اجر و ثواب پورا پورا عطا فرمائیے اور اس کا ثواب جو ہے فلاں کو پہنچا لیجئے. صاحب اتنی آسان سی بات بھی ہم نے مشکل کر لی. اب جہاں پر مسجد میں یا گھر میں جو ہم اعلان کرتے ہیں تو مؤذن کا اعلان سن کے مسجد میں نہیں آئے گا, لیکن قبر پہ اعلان سن کے قرآن خانے کا ضرور پہنچے گا, کیونکہ یہاں تو اللہ میاں کو دکھانا نہیں ہے, وہاں اس کو دکھانا ضرور ہے جس بندے کے لیے جو کو مرا ہے. اللہ میاں تو ناراض نہیں ہوتے, کوئی آئے نہ آئے, ناراض ہوں گے تو اس کا پتہ نہیں چلتے, بتاتے نہیں ہیں فوراً, تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن یہاں جو ہے سامنے والا وہ رکے گا نہیں کہ اچھا تم نہیں آئے, میرا باپ مر گیا یہ نہیں آیا, دیکھو تعلق ختم, بول چال بند. تو یاد رکھیے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا, ملتا ہے اخلاص کا ثواب ملتا ہے. آپ کو جس سے محبت ہے جتنی مرتبہ چاہے پڑھ کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے, کوئی منع تھوڑی کرتا ہے, صبح و شام کریں. اب قرآن ختم بعد میں پتہ چلا جی کھانا وانا بھی یہ زبردست قسم کا, اور پھر بتا دیں جی وہ ہم نے باپ کا 40واں کیا تھا, 50 دے کے پکی تھی جناب, اور فلاں فلاں صاحب بھی آئے تھے, اور کوئی افسر بھی آ گیا تو اس کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ گویا اس کا نہ آنے سے قبول ہی نہ ہوتا. وہ بتانا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ والد کے مرنے پر فلاں فلاں صاحب بھی آئے تھے, صوبائی وزیر بھی آئے تھے صاحب مرنے پر, الحاظ بلّہ سما الحاظ بلّہ, یہ ساری چیز ریا کاری کی. ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس کا علم اللہ کسی وقت ٹھیک نہ ہو, نہیں بھائی جو اصال ثواب ہے وہ تو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے, اور آپ نے اس میں پسمان گام کو شامل کر لیا کہ میں نے 5 پارے پڑھے تھے آپ کی ابا کے لیے, احسان کیا بہت, اب تمہارے ابا مریں گے ہم بھی پڑھ دیں گے. یہ دکھلاوا ہے, نمائش, اس کی کوئی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں. اس لیے جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, آسانی آسانی کو چھوڑ کے مشکل کو اپناتے ہیں. آسانی یہ ہے کہ بھائی جب انتقال ہو جائے شریعت کے مطابق ان کو تجہیز و تدفین ہو, اور تدفین ہو اور وہاں پر کھڑے ہو کے بے شک اعلان کر دیں کہ بھائی میرے والد کا انتقال ہو گیا. محتاج دعا ہیں, آپ سب سے درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے, جس قدر ہو سکے, جہاں پر ہو سکے, آپ مغفرت کی دعا میں یاد رکھیے ہمیشہ, ان کے لیے دعا فرماتے رہیے. اب پتہ چل جائے گا ہر آدمی کا کہ بھائی کتنی محبت کس سے ہے. اور ہمارے بزرگان دین نے تو الحمدللہ میں راستے بتلائے ہیں کہ دیکھو بھائی ایسا کرو کہ کچھ پڑھ کر یا کچھ چیز کچھ عمل کر کے کچھ خاص عزیزوں اور رشتے داروں کو ان کا ثواب پہنچاؤ, عمومی رشتے داروں کو الگ سے پہنچاؤ, مسلمانوں کو جتنے بھی مرد اور عورت چلے گا ان سب کو الگ پہنچاؤ, اپنے مشائخ اساتذہ کو الگ پہنچا دو. کیا مشکل کام ہے ایک وقت میں, کسی کو پہنچا دو دوسرے وقت میں، کسی کو پہنچا دو تیسرے وقت میں، کسی کو. یہ ایک بعض بزرگوں کے قول کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ بھئی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور دنیا میں جتنے بھی انسان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت کے لیے دعا کر دو، ایک ہی کافی اور تمہارے ثواب سے کوئی کمی نہیں. اور اس کی مثال جو تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی عمدہ دی کہ دیکھو میاں، ایک چراغ اگر جل رہا ہو اور 100 چراغ اس سے جلا لیے جائیں تو پہلے چراغ کی روشنی کم ہوگی کیا؟ ایک چراغ جو جل رہا ہے اس سے ہم مزید 100 چراغ جلانا چاہیں تو بتائیے کیا پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی کمی آتی ہے؟ 100 چراغ مزید جل رہے اور وہ چراغ بھی جل رہا ہے. یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک عالم استاد اپنے طلبہ کو پڑھاتا ہے، لوگوں کو علم کی دولت پہنچا رہا ہے، اب ہزاروں آدمی اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں تو بتائیے کیا اس کے علم میں کمی آ گئی یا اور اضافہ ہوتا ہے؟ یہ دولت ایسی ہے جتنی خرچ کرتے رہو بڑھتی رہے گی، کم نہیں ہوتی. پھر آپ جتنی آگے اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ اتنی ہی یہ دولت آپ کو بھی حاصل ہوتی چلی جائے گی اور مضبوطی آتی چلی جائے گی، کم نہیں ہوتی کبھی بھی. تو اسی طریقے سے یہ سال ثواب اللہ رب العزت، جب آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی یا 3 دفعہ پڑھی یا 12 دفعہ پڑھی، حدیث میں آتا ہے جس شخص نے فجر کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کسی کے لیے مغفرت کی دعا کی تو اللہ رب العزت کو 4 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. کتنی آسانی اور سہولت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بے شک ایسا بھی کرے کہ آدمی روزانہ ایک پارہ دو پارے پڑھ لیا کرے، جب پورا قرآن مجید ہو جائے اس کا ثواب بخشتے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں عزیز کو ہمارے دے دیجیے. لیکن یہ سختی نہ کرے کہ صاحب آج ہی قرآن پورا پڑھنا ہے، اس کے بعد اصل میں اس کا اعلان بھی ہوتا ہے کہ ہاں تم نے کتنے پڑھے، تم نے کتنے پڑھے، تم نے کتنے پڑھے، محلے میں بانٹتے ہیں تو مجھے 20 قرآن ختم کرنے. اس کا باقاعدہ مولوی صاحب کو بتاتے ہیں جی اس کے لیے ابا کے لیے جو ہے وہ 10 لاکھ مرتبہ جو ہے وہ کلمہ پڑھا گیا، 21 لاکھ مرتبہ یہ پڑھا گیا، 4 قرآن پڑھے گا، 25 یہ پڑھے گا، اس کا ثواب پہنچا. وہ جو بےچارا پڑھ رہا تھا اس نے ثواب نہیں پہنچایا، مولوی صاحب پہنچائے. حالانکہ جس نے پڑھا ہے اگر اس نے نیت کر لی وہ ثواب پہنچ گیا اسی وقت، ثواب پہنچ گیا اسی وقت. اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے نیت کر لیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. ایک صورت یہ ہے کہ عمل کر لے اور کرنے کے بعد اس کا ثواب اپنے آپ کو بھی پہنچائے اور سب کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دے. تو بھی
اللہ من
ضرورت نہیں باقی دنوں میں، پورے سال ایسے ہی پڑھا رہے، اب تو 40 میں گزر گیا، اب تو صاحب ایک سال کے بعد ہی دیکھیں گے. ایک سال تک بیٹھے رہو آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ. میرے عزیز بھائیو صبح شام ہر وقت جب چاہو کر سکتے ہو، کیا مشکل ہے؟ اور ایک بات بتا دوں، اگر باپ نیک تھا اپنی اولاد کو نیک تربیت دی، جو عمل بھی کر رہا ہے اس کا ثواب باپ کو پہنچ رہا ہے. کیا الحمدللہ باپ نے قرآن مجید حفظ کرا دیا، بچہ عامل ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، اس کو بیچ نہیں رہا، اس کو غلط طریقے میں استعمال نہیں کر رہا، اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا رہا، با عمل ہے. اسی لیے میں نے با عمل کی قید لگا دی، اس لیے کہ بہت سے لوگ قرآن مجید آج ختم اور اس میں پڑھنے کے صبح سے شام تک دھندا ہی ان کا یہ، صبح سے لے کر شام تک. اور یہ دھندا کر کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ دھندا کرانے والے موجود، لوگ جب موجود ہیں ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں کرائے کے مولویوں کو، پھر چلو بھائی پڑھ دو. اب پتہ چلا 30-40 جو ہے وہ آ گئے جناب، حملہ گویا کہ ایک کر دیا، اب اس کے بعد کھانا پینا، اس کے بعد جاتے جاتے ہاں جی پیسے جی 10,000 روپے دے دو. یہ جائز نہیں ہے، سمجھ لیجیے ناجائز کام ہے ایسا کرنا کرانا، اس کا اس پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے. اپنا پیسہ بھی گیا، اپنا کھانا بھی گیا، اپنا وقت بھی برباد ہوا، اجر و ثواب بھی کچھ نہیں. خود کیوں نہیں کرتے؟ کیا مصیبت ہے خود ہمیں اپنے والد سے، بھائی سے، اپنے عزیز سے، مسلمانوں سے محبت نہیں؟ ہم خود نہیں کر سکتے؟ قرآن تو خود کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا نہیں ہے؟ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات، یہ بھی تو دعا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ سب استغفار بھی ہے، مغفرت کی دعا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے پڑھیے اور دعا کیجیے. اتنی آسانیوں کو ہم نے مشکلات میں ڈال دیا. آج ذہن میں اصل میں بیان کرنے کا اس لیے بھی آیا کہ ایک بچے کا جنازہ تھا آج، 3 سوا 3 سال کا بچہ تھا. دیکھیے نابالغ بچہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اعلان بھی اس کا اسی لیے کیا جاتا ہے کہ نابالغ بچہ ہے، اس لیے نماز جنازہ جب ہو رہی ہے تو دعا بھی نابالغ والی پڑھیے. لڑکا ہے تو لڑکے کی دعا اور لڑکی ہے تو لڑکی کی دعا. اب لڑکے کا انتقال ہوا، لازمی بات ہے کہ چھوٹا بچہ تھا، ماں باپ کے دل کا پھول تھا، دنیا سے رخصت ہوا، صدمہ بھی بہت ہوتا ہے بلا شک و شبہ. اب دعا بتا دی بھائی، لڑکا ہے تو دعا پڑھو، اللہم اجعلہ لنا فرحا، اے اللہ اس بچوں کو ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنا دے، موقع غم کا ہے، دعا دیکھیے خوشی کی مانگ رہے ہیں. کیا دعا سکھائی ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربان جائیے، خود اگر ہم سوچتے تو زندگی میں کبھی نہ سوچ سکتے. اللہم اجعلہ لنا فرحا، اے اللہ اس بچوں کو ہمارے لیے خوشی کا سبب بنا دیجیے. واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اسے ہمارے لیے باعث اجر بنا دیجیے اور ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیجیے. بتائیے. واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اے اللہ اس کو ہمارا سفارشی بنا دیجیے، ہم جب دنیا سے جائیں رخصت ہو کر آخرت میں تو یہ بچہ ہمارا دامن سے لپٹ جائے، کہ اللہ اس کو اس کی مغفرت فرما، کیونکہ بچہ تو بخشا بخشایا ہی ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، وہ تو نابالغی کی حالت میں چلا گیا، اس لیے کچھ لکھا ہی نہیں گیا اس کے کھاتے میں، تو اچھائیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جب اس کو جنت میں داخل کریں گے، یہ بچہ بھی لپٹ جائے گا، میرے ابا اما کو بھی داخل کرو، اللہ میاں میری وجہ سے انہوں نے بہت تکلیف پہنچی انہیں، اللہ میں اسے بھی داخل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسکرائے، فرمایا کہ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ وہ بچہ، وہ حمل جو ابھی پیٹ ہی میں تھا اور ساقط ہو گیا، ادھورا بچہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی ماں کو ناف سے پکڑ کر جنت میں لے کے جا رہا ہے. کیا ہمارے لیے، اور ہم کیا کرتے ہیں، مر گیا تو واویلا، اللہ میاں اسی کو لینا تھا، تم نے دنیا میں اور کوئی ملا ہی نہیں. ارے بھائی جو بھی جاتا دنیا میں وہ بھی کسی کا بچہ ہی ہوتا. ہمارا معاملہ یہ ہے، اللہ کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے. اب دیکھیں یہ سب چیزیں ہم نے چھوڑ دی. تب وہ صاحب بےچارے جو مجھ سے کہنے لگے، جی وہ تیسرے سوا تین سال کا بچہ تھا، اس کا تو سوئم نہیں ہوتا نا. پہلے تو بڑے ایک دو بزرگ آئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ تین سال کا بچہ، اس کی نماز جنازہ ہوگی؟ میں نے کہا بھائی تین سال کی بھی ہوگی، اور اگر ایک سانس بھی اس نے دنیا میں لیا تب بھی ہوگی. دوسرا سوال اثر کے بعد کیا کہ بھائی وہ سوئم ہوگا؟ میں نے کہا نہ تین سال کے کا ہوتا نہ تیس سال کا ہوتا، تین سو سال کا تب بھی نہیں ہوگا، شرم تو نہیں ہوگا. اب کوئی کہنا چاہے صاحب میں نے تو کیا خود تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کو کسی کو کون روک سکتا ہے. لیکن جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے تو یہ تیجا سوئم چہلم اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، یاد رکھیے. اشارے ثواب اصل چیز ہے، وہ روز صبح و شام کیجئے، بات کو سمجھ لینا چاہیے. لیکن جو دن جو ایام ہم نے متعین کر لیا اپنی طرف سے، ایسے ایام آپ کو کہیں نہیں ملیں گے شریعت کے اندر. قرآن پورا پڑھ ڈالیے، حدیث پوری پڑھ ڈالیے، آخر قرآن و حدیث میں نہیں تو پھر ہیں کہاں؟ پھر کسی صحابی نے کیا ہو تو دکھا دو کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہوا ہو. وہاں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ صحابیاں ہیں، شوہر آتا ہے رات میں اور دیکھی کتنی اعلی ظرفی ہے اس خاتون کی اور کتنی اعلی اللہ تعالی نے عقل انہیں عطا فرمائی. شوہر آیا ہے کہیں سے، تھکا ہارا آیا ہوگا نہ جانے کس طریقے سے، ہمارے یہاں کی نہیں کہ جیسے شوہر آیا آتے اس کو کہہ دیا کہ دیکھ لو آج تمہارے بھائی نے آج ایسا کیا، تمہارے فلاں نے ایسا کیا، اب بیچارہ پہلے تھکا ہارا آیا ہے، آتے اس کو مزید الجھا دیا. اب وہ پہلے غصے میں تھا، سارے زمانے کا غصہ اس کے سر میں تھا، یہ مزید آ گیا، سیدھے لڑنے کے لیے پہنچ گیا، باہر نکلو تم، لڑائی شروع. ایسا نہیں، گھر میں آئے، داخل ہوئے، ان کے لیے کھانا وانا رکھا، اور اس کے بعد پھر جب اطمینان سے بیٹھ گئے تو کہا، یعنی بلکہ یوں کہیے کہ وہ جو ان کا شوہر کے لیے بننا ہوتا ہے، سنورنا ہوتا ہے، تو وہ بھی سب کچھ کیا. اس کے بعد شوہر سے صحبت بھی ہوئی، اور پھر شوہر کو کہتی ہیں بعد میں کہ ایک بات بتائیے، اگر کوئی شخص ہمارے پاس کوئی چیز امانتاً رکھوائے اور پھر وہ چیز واپس لے لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا واپس کر دینا چاہیے فوراً، وہ تو امانت ہے. تو کہا کہ تمہارا بچہ بھی اللہ نے لے لیا، وہ امانت تھا، اللہ نے لے لیا. تو انہیں بڑا غصہ آیا. غصہ کس بات پہ آیا؟ کہ میرا بچہ مر گیا، مجھے آتے ہی انہوں نے اطلاع نہیں دی، بلکہ میں نے کھانا بھی کھایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ہم بستری بھی کی، اور پھر یہ اطلاع دے رہی. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جا کے شکایت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تمہاری اس بیوی کے عمل کو اللہ نے پسند کیا، اللہ کے رضا میں راضی رہنے کی اس سے بہتر مثال کوئی نہیں. کتنے عمدہ مثال. لیکن یہ تبھی ہوتا جب پہلے سے ذہن بنا ہوا ہو. ذہن بنا ہوا نہ ہو تو پھر چاہے مولوی کا گھر ہو، شیخ الحدیث کا گھر ہو، صوفی کا گھر ہو، پیر صاحب کا گھر ہو، سب جگہ یہ سب خرافات ہوں گی. پھر ذہن سازی ہوگی تو ایک عام مسلمان بھی انشاءاللہ صبر کا پیکر نظر آئے گا. لیکن اگر ذہن سازی نہیں ہے، ذہن بنا ہوا نہیں ہے، تو پھر چاہے کوئی بھی ہو. ساری بات تو یہی خرابی کی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، علم ہوتا تو عمل نہیں ہوتا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل کو اللہ نے پسند کیا، اور پھر اللہ نے اس ملاپ سے بھی ان کو جو اولاد عطا فرمائی وہ بڑی بابرکت تھی آگے آخر. اس وقت میرے ذہن میں پکی بات نہیں اس لیے میں اس کو ذکر نہیں کر رہا، لیکن سب حافظ قرآن پیدا ہوئے غالباً، یعنی اللہ نے ان کو حافظ قرآن کیا. تو بہرحال یہ ایک یہ صورت حال بھی ہے. اب دیکھیے یہ دعا کتنی عمدہ ہے کسی کے بچے کے انتقال پر، اور بچی کے لیے ہے تو وہاں پر یہ ہی اور شی کا فرق ہے. جیسے انگریزی میں اللہم جعل ہو کی جگہ اللہم جعل حالنا ہے، اللہم جعل حالنا فرطا وجعل حالنا اجرا و زخرا وجعل حالنا شافعتا و مشفعا، وہاں شافعا و مشفعا. تو تا تانیث کس میں آ گئی، یہ ہا جو ہے تانیث کس میں آ گئی، مطلب اس کا وہی جو ہو. اب کوئی بڑا آ جاتا ہے، ایک اور صاحب ملے اسی آج ہی، وہ کہنے لگے جی وہ آپ جو ہے وہ کوئی جنازہ آتا ہے اعلان نہیں کرتے. میں نے کہا اعلان کس لیے کیا جائے بھائی، بچے مجھے بتاؤ کب تک تمہیں اس بات کی جو ہے وہ ضرورت رہے گی کہ صاحب وہ جو ہے وہ نماز جنازہ کی دعا کیا ہے. میں نے کہا یہاں تو لوگ دعا جنازہ تک بھی نہیں پڑھتے. غلط کاموں کے لیے ہم سب آگے آگے، لیکن صحیح کام اس کے لیے سوچتے بھی نہیں. تو یہ میں بارہا ویسے تو عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن چونکہ ہم بھولنے کے عادی ہیں، بھول جاتے ہیں، اس لیے پھر اثر نو اس کا ذرا یاد دہانی ہو جاتی ہے. تو میں نے اس کو بتایا کہ بھائی مرد ہو یا عورت، دونوں کی نماز جنازہ کی دعا ایک ہی ہے، اس لیے اعلان نہیں کیا جاتا کہ مرد ہے یا عورت. لوگ پوچھتے ہیں مرد ہے یا عورت، ارے بھائی اگر بالغ ہے تو دونوں کی دعا ایک ہی ہے، مرد ہو یا عورت، اس لیے اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے بیان کرنے کی. ہاں اگر نابالغ بچہ ہے بچی ہے تو چونکہ دعا میں فرق ہے ہا اور ہو کا، اس لیے بتا دیا جاتا ہے. اب بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر نماز میں جناب دعا جنازہ سن لو جی اور نیت جنازہ سن لو، حالانکہ سیدھی سی بات ہے جو امام کی نیت وہ ہماری نیت، بس ختم بات. اس میں لمبے چوڑے چکر میں جانے کی ضرورت نہیں. البتہ جو چیز سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ دعا جنازہ سیکھو، دعا جو پڑھی جاتی ہیں. اب دیکھیے یہ دعائیں جو اصل ہیں وہ نہیں سیکھتے، اور جب جنازے کی نماز ہو جاتی ہے تو اب آ کے کھڑے ہو پہ دعا تو کرا دو بھائی، دعا تو ہوئی نہیں. اور یہ جو ابھی ہوا تھا یہ کیا ہوا بھائی، یہ ایسا ہی ہے بعض لوگ جو ہے نا ان کی دعا کرا دو بےچارے وہ برہمتی کے احرام میں پڑھ لیا، پیچھے سے آواز ہے دعا خیر، ایک دعا آواز. میرے والد صاحب ایک مرتبہ جب دعا کرائی انہوں نے فارغ ہوا، کسی نے کہا دعا خیر اسی مسجد میں، تو والد صاحب نے کہا بھائی ابھی جو دعا ہوئی تھی دعا شر تھی کیا، ابھی جو ہم نے دعا کرائی ہے تو کیا شر کی دعا تھی، دعا خیر ہی تھی یہ بھی بھائی، اس لیے اب الگ سے ایک نعرہ لگانے کی کیا ضرورت. تو بہرحال اب دیکھیے جب ہم سنت ہم نے چھوڑ دی تو اس لیے ہم اصل چیز کو بھول گئے، اب ہمیں دعا جنازہ نہیں آتی. حالانکہ دیکھیے اب دعا جنازہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں، سب سے پہلے کیا پڑھا سبحانک اللہم پہلی تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھا اللہم صلی علی محمد پوری درود شریف پڑھ، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی. بچہ ہے لڑکا ہے لڑکی ہے تو وہ جو تو میں نے بتائی ہیں، بالغ ہے تو اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے، وہ میتینا ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے، وہ شاہدینا جو موجود ہے سب کی مغفرت فرما دے، بتائیے کوئی رہ گیا، وہ غائبینا جو موجود نہیں ہے ان کی بھی مغفرت فرما دے، وہ ذکرینا مردوں کی مغفرت فرما دے، وہ انسانا عورتوں کی مغفرت فرما دے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جو بھی زندہ رہے اس کو اسلام پر زندہ رکھ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو اے اللہ تو موت دے تو ایمان پہ خاتمہ فرمائیے اس کا. بتائیے دعا تو یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائی، لیکن آج کل کا مولوی کہتا ہے کہ جو میں سکھاتا ہوں جو میں پڑھتا ہوں وہ کرو، جو اللہ کے رسول نے بتائی اس پر اعتبار نہیں ہے، وہ جو ابھی تم نے دعا پڑھی اس پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، اب آؤ. اب جناب اس نے ہاتھ بس اس نے اڑایا اور برہمتی کرو، اب بخشا گیا پہلے نہیں. اب دیکھیے ایک دعا تو یہ ہے، اور الحمدللہ میرا معمول ان سب دعاؤں کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ تہذیب سے نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور اس لیے بھی کہ تاکہ آپ کو تسلی رہے آپ مطمئن رہے. میں نے ایسی جگہ بھی نماز جنازہ پڑھی ہے کہ میں ابھی اللہ مغفر لے آئیے نا, پوری دعا بھی نہیں پڑھ سکا کہ نماز جنازہ ختم ہو گئی, پورا درود شریف بھی نہیں پڑھ سکا اور نماز جنازہ ختم ہو گئی. ایسی جگہ ہم تقریباً 3-4 ساتھی گئے اور وہاں اس طریقے سے نماز, لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کام کو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری سر پر ڈالی ہے تو اس کو ایسے ہی نہ اتار کے پھینک دیا جائے, بلکہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی خیر خواہی کا جو کام بھی ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے لے لے تو اس کام کو ہمیں کرنا ہے, لیکن جائز حدود میں رہتے ہوئے, ناجائز طریقے پر نہیں. تو ایک دعا تو الحمدللہ یہ بھی میں پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا, دعائیں اور بھی ہیں لیکن ایک اور دعا ہے الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نہ پڑھی ہو. اللہم اغفر لہم وارحمہم, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے, رحم فرما دے, وعافہم واعف عنہم اور انہیں معاف فرما دیجیے اور ان کے گناہوں کو دور فرما دیجیے ان سے, واکرم نزولہم ان کی بہترین مہمان نوازی فرمائیے. اے اللہ بھی ہمارے پاس سے آپ کے پاس جا رہے ہیں, ان کی مہمان نوازی فرمائیے. ووسع مدخلہم اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دیجیے, اللہ داخل ہونے کی جو جگہ ہے اس کو وسیع فرما دیجیے. ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد اور اے اللہ انہیں دھو ڈالیے پانی کے ساتھ, اولوں کے ساتھ, برف کے ساتھ, بالثلج والبرد, ونقہم من الذنوب والخطايا اور اے اللہ ان کو صاف ستھرا کر دیجیے خطاؤں سے, گناہوں سے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس, بالکل ایسے جیسے صابن سے کپڑا صاف ہو جاتا ہے, اے اللہ گناہوں سے ان کو تو صاف ستھرا کر دے, پاک صاف کر دے. اللہم ادخلوا دارا خیرا من داری, اے اللہ تو ان کو ان کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما. وزوجا خیرا من زوجی اور میاں بیوی جو بھی گزرا ہے دنیا سے تو جو موجود ہے اس سے بہتر شوہر یا بیوی عطا فرما. اللہم ادخل الجنہ, اللہ سے جنت میں داخل فرما دے. ون نجات من النار اور دوزخ سے آزاد فرما دے. بتائیے اس سے زیادہ کوئی دعا مکمل ہو سکتی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ ہے. تو الحمدللہ جو نماز جنازہ ہوتی ہے یہاں پر وہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس میں اور معنی کو مطلب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے, پورے الحمدللہ خیر خواہی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. یہ بات میں اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ ساری دعائیں تو عام طور پر لوگوں کو آتی نہیں, اب بعد میں مولوی صاحب ایک یہاں پر ایسا الحمدللہ شروع میں ہوا, اب تو اللہ کا شکر ہے لوگ سمجھ گئے کافی, اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے اس کا ہمارے بزرگان دین جو یہاں پر آتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ذہن سازی فرماتے رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ بہت ساری الحمدللہ خرافات اور ان سب چیزوں سے جان چھوٹ گئی. لیکن شروع میں ابتدا میں ہوا ہی ایک صاحب آگے کہ جی وہ آپ نے جنازہ کی دعا تو کرائی نہیں. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا ہے, کہنے کہ اس دعا میں کیا حرج. میں نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے میں دعا کرا دیتا ہوں, وہ جو دعا پڑی گئی اس کا تو مجھے سنا دے, جس میں حرج تھا نہ پڑھنے میں تو مجھے سنا دے, میں یہ دعا کرا دیتا ہوں. اب وہ ادھر ادھر دیکھا, میں نے کہا تجھے وہ دعا کی فکر نہیں ہے جو پڑھنی ہے, اس کو یاد کرنے میں کیا حرج ہے, اور پھر اس کو معنی اور مفہوم کو سمجھ کے پڑھیے, آخر ہم نے بھی جانا ہے اس دنیا سے. اس لیے چند باتیں اس لیے عرض کر دی اور کرتا رہتا ہوں کہ یہاں آنے کا مقصد ہی ہماری اصلاح ہے, جو باتیں معلوم نہیں ہیں معلوم ہو جائیں, معلوم ہیں تو بار بار ان کی یاد دہانی سے ذہن میں پختہ ہو جائیں. اس لیے میرے عزیز بھائیو اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سنت کے مطابق اس کی تجہیز اور تکفین. اب دیکھیے نماز جنازہ سے پہلے آپ جو چادر ہوتی ہے میت پر, یہ جو لکھی ہوئی ہوتی ہے جائز نہیں ہے, لکھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. سادہ کپڑا ہو کوئی چادر, گھر میں سفید چادر ہو, جیسی بھی ہو, رنگین ہو, کیسی بھی ہو, اور مردوں کے لیے ضروری بھی نہیں, یاد رکھیے. آپ نے جو لوگ حرمین شریفین گئے ہوں گے وہاں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر چارپائی پر جو میت آتی جنازہ آتا ہے اس پر چادر وادر نہیں ہوتی. البتہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کی پردہ پوشی ضروری ہے, ان کی جسم کی حیات اور وہ اس کو وہ نہ نظر آئے, اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اوپر کوئی چیز ہو. اب یہ زمانہ تو چونکہ آسانی کا آ گیا اس لیے باقاعدہ جنگلہ بنا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی لکڑی کی دو شاخیں تین شاخیں اس طرح کر دو, چارپائی میں ڈال دو اور اس کے اوپر چادر ڈال دو, یہ بھی ایک طریقہ تھا اس زمانے میں. تو ان کے لیے جو خواتین تھی ان کے لیے تو ضروری ہے, یہ نہ صرف یہاں ضروری ہے بلکہ قبر میں بھی جب دفن کریں تو وہاں محرم کو آگے آنا چاہیے, محلے کے سارے لڑکے آ جاتے ہیں دفن کے لیے. اللہ تعالیٰ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نہیں معلوم بےچاروں شوہر کے لیے کہہ رہے ہو تو چہرہ مت دیکھو ساری دنیا دیکھ رہی, وہ زندگی بھر جو دیکھتا رہا اس کے لیے ممنوع، اور جو ہے وہ کوئی بھی نہیں لگتے ان کے لیے دیکھنا. بات تو کہتے ہیں جی وہ شوہر کے لیے منع کندھا دینا، اور یہ کیا لگتے ہیں جو سارے کے سارے کندھا دیں گے شوہر کے لیے بےچارے کے لیے ممنوع. بہرحال کچھ مسائل ہیں لیکن ان کو سمجھ لینا چاہیے بعد میں، یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اس کو کندھا دینا منع ہو گیا، وہ چہرہ دیکھنا بالکل منع ہو گیا، صاحب دیکھ نہیں سکتا. بات سیدھے ہم نے اپنی طرف سے تو جو چیزیں سمجھنے کی اس کے اوپر سادہ چادر ڈالیے، جو اثر مقصود ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. مرد ہو تو اس کے لیے چادر کی بھی ضرورت نہیں، عورت ہے تو اس کی پردہ پوشی کے لیے سادہ چادر ڈالیے. جو قرآن کی آیات لکھی بھی ہوتی ہیں وہ بعض اوقات میت کے پیروں پر لگ رہی ہوتی ہیں، اتنی لٹکی بھی ہوتی ہیں کہ زمین سے لگ رہی ہوتی ہیں، تو یہ تو جائز نہیں ہے، گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر میت کو کاندھے پر اٹھا کر تیز قدم چلے، بھاگے نہیں، تیز قدم چلے. اور جو کلمہ شہادت جو پڑھنا چاہیے اس کا بھی کوئی شرن کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں. کوئی پڑھنا چاہے دل میں پڑھے، اونچی آواز سے پڑھنے پڑھانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں. بعض لوگ اس میت سے بہت زیادہ تعلق جتلانے کے لیے، یہ بھی ایک ریاکاری کی شکل ہوتی ہے، جو ہے وہ کلمہ شہادت اونچی آواز سے بولے گا اور بولتا چلا جائے گا. حالانکہ اس میں معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی جو دنیا سے رخصت ہو گیا وہ تو ہو گیا، اب تو اس کے عملی کام آئیں گے. تم 100 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ لو تو کوئی فائدہ نہیں اس کا، اور اگر دکھاوے کے لیے تو بالکل کوئی فائدہ نہیں. ہاں اس کلمہ شہادت کا ضرور فائدہ ہوگا یقیناً، جو آپ اخلاص کے ساتھ پڑھیں، خاموشی کے ساتھ پڑھیں، اس کا ثواب بھی اسی کو بخش دیں کہ اللہ ہم نے جو پڑھا اس کا ثواب بھی اسی کو پہنچا دیجیے. اور پھر یہ اصل ہے کہ اس کلمہ شہادت کے مطابق عمل کریں، ہم اس کلمہ شہادت کے مطابق عمل کریں. آج ایک صاحب سے بڑی اچھی بات ہوئی، بعض باتیں ایسی عمدہ ہو جاتی ہیں کہ طبیعت خوش ہو جائے. میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ بھئی سفید کپڑے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہنو بھی اور تمہیں کوئی مر جائے تو اس کا کفن بھی سفید ہو، لیکن یہ ضروری اور واجب نہیں نہیں ہے. تو کسی بھی قسم کا کپڑا ہو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے اگر سفید مہیا ہو تو سفید کپڑا ہو. تو یہ بات سے کچھ مناسبت آ گئی اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ سفید کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ تھا، ہرا لباس جنتیوں کا لباس اور سیاہ لباس جو ہے یہ دوزخیوں کا. تو میں نے یہ بات ایک دفعہ عرض کی تھی، لیکن بعد میں پھر میں نے اس کو بیان کر دیا تھا ایک موقع پر کہ بھئی عورتوں کے لیے ہر قسم کا لباس جائز ہے، سیاہ بھی پہن سکتی ہیں، لیکن خاص دنوں میں محرم وغیرہ میں نہ پہنے، تاکہ خاص گروہ سے یہ فرقے سے مشابہت نہ ہو. مردوں کو بھی نہیں چاہیے پہننا، مردوں کو تو خاص طور پر بچنا ہی چاہیے سیاہ لباس، اور عورتوں کے لیے بھی اس صورت میں جب دکھاوا. اور یہ بات اس لیے کہ عام طور پر برقع سب سیاہی پہنتی ہیں، تو اس لیے. لیکن ان ایک صاحب میرے دوست سے بڑا اچھا انہوں نے جواب دیا کہ بھئی جواب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، میں بتاؤں. میں نے کہا ضرور بتاؤ. کہا کہ بھئی اگر تو اس کو دیکھے گا تو جہنم میں جائے گا. جہنمی کا یہ جو لباس اس اعتبار سے ہے کہ اس سیاہ لباس والی کو اگر دیکھے گا تو جہنم میں جائے گا، یعنی گناہ تو ہوگا نا دیکھنے کا، اس لیے اس نیت سے دیکھنا بھی جائز نہیں. تو بات بہرحال کسی نہ کسی درجے میں آ گئی. تو اتنی بات تو بہرحال سمجھ لیجئے کہ لباس سفید مردوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی پسند کیا اللہ تعالیٰ، مرد بھی یہ پہنے اور مردے بھی جب رخصت ہوں تو یہ پہنا دیے جائیں. اس حال ثواب کے لیے بھائی کوئی وقت کوئی دن کوئی گھڑی متعین نہیں ہے، ہر وقت جب جی چاہے کیجئے. اور اللہ تعالیٰ سے لازمی بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص چاہے گا کہ بھائی ہمارے جو عزیز چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کون نہیں چاہے گا. اس لیے اللہ نے ایک راستہ ہمارے لیے رکھا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیے. اور یاد رکھیے کہ ہم جو کچھ دنیا میں آج کر لیں گے ہمیں فائدہ پہنچے گا. مرنے کے بعد 70,000 قرآن بھی کوئی پڑھ لے قبر کے اندر، اس کا فائدہ نہیں ہے. ایک صاحب بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بذریعہ کشف بھی اور بعض حالات دکھلا بھی دیتے ہیں. ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا قبر میں، کہا کہ میاں یہاں تو یہ تم یہاں قرآن شریف پڑھ لو، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ حساب کتاب جب سوالات ہو گئے تو مجھے اختیار دیا گیا کہ بھئی اب تم نے قیامت تک پڑے رہنا، انتظار کرنا قیامت کا، تو جو تمہیں پسندیدہ عمل ہو ہم تمہیں اس کام میں لگا دیتے ہیں. تو مجھے قرآن پڑھنا پسند تھا، اس لیے اللہ نے کہا ٹھیک ہے قرآن پڑھو. لیکن ساتھ میں اس نے کہا کہ میں اب تک 70,000 قرآن ختم کر چکا ہوں اور یہ میں تمہیں دیتا ہوں، تم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے مجھے بخش. کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، 70,000 مرتبہ پڑھاؤ تو مجھے دے رہا ہے اور مجھ سے ایک دفعہ سبحان اللہ؟ کہا اس لیے کہ میں جہاں پر ہوں یہ 70,000 پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. لیکن تم وہاں پر ہو کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے، ابھی تمہارے جو ہے وہ بھائی سے اجر و ثواب ہے، اس لیے ہمیں ایک مرتبہ جو سبحان اللہ تم کہہ کے بخشو گے، مغفرت کی دعا کرو گے، تو ان شاء اس کا ثواب 70,000 قرآن پڑھنے سے زیادہ ہے. اب آپ سوچیے، اور اس سے بھی اندازہ کہ ہم کتنا اپنے مردوں کے ساتھ مخلص ہیں، کتنی ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں اللہ کے بندے کہ انہیں پڑھنا بھی خود نہیں آتا، قرآن بھی نہیں پڑھتے، وہ پڑھا ہی نہیں سمجھ لو ایک طرح سے، اور وہ بس کہتے ہیں جی ہم نے جی فلاں مول صاحب سے پڑھا لیا، محلے میں بھیج دیا تھا 10 قرآن ختم، 5 ختم ہو گئے. اللہ کے بندے کو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی مغفرت کی دعا ہی کر دیں. پاکی نہ پاکی کا بھی پتہ نہیں ہوتا، دعا مغفرت تو بات کی بات. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ان چیزوں کو بھی سوچو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، اپنے ظاہر و باطن کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو کہ اللہ ہم سے اگر کسی کام میں ہمت نہیں ہو رہی تو اللہ سے مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ جواب دے کے فارغ نہیں ہوں گے. ہو سکتے کہ اللہ میاں جو ہے وہ ماحول ہمارے خلاف تھا، اللہ میاں اگر یہ پوچھ لے کہ اچھا اگر ماحول خلاف تھا تو تم نے مجھ سے مدد مانگی، ماحول کو موافق ہونے کی دعا مانگی، مجھ سے مدد مانگی، تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ماحول ہمارے مخالف ہے، ہم بعض عمل کرنا چاہتے ہیں ہمت نہیں ہوتی، آپ ہمیں ہماری مدد فرمائیے، جو ہمارے مخالف ہیں ہمارے موافق بنا دیجیے، ہمارے موئن اور مددگار کر دیجیے ان کو. بس انشاءاللہ یہ دعا کرتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو ایک دن اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ سب کو اپنے دین اور مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الحمد